سامعین، پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کے پروگرام میں ہم ماضی میں 20 خرداد، 25 رمضان المبارک اور 10 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم تاریخی واقعات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ پچیس رمضان المبارک سن 541 ہجری قمری کو مسلمان مفسر اور محدث ابن عطیہ نے وفات پائی۔ انہوں نے اندلس کے ایک ایسے خاندان میں پرورش پائی جس کے تمام افراد علم و ادب میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اگرچہ ابن عطیہ ایک مفسر اور محدث کے حوالے سے شہرت رکھتے ہیں، لیکن بہت سے مورخین نے انہیں فقہ، اصول فقہ اور عربی ادب کا ماہر قرار دیا ہے۔ ابن عطیہ کی تالیفات میں تفسیر قرآن کے علاوہ البرنامج نامی کتاب خاص طور سے قابل ذکر ہے۔ پچیس رمضان المبارک سن 544 ہجری قمری کو معروف مسلمان دانشور فخر الدین رازی ایران کے علاقے رے میں پیدا ہوئے۔ تاریخی اہمیت کا حامل رے شہر ایران کے دارالحکومت تہران کے جنوب میں واقع ہے۔ فخر الدین رازی نے اپنے دور میں رائج بہت سے علوم میں مہارت حاصل کی۔ فخر الدین رازی کو اپنے دور میں علم کلام میں اہم مقام حاصل تھا۔ فخر الدین رازی کی اہم کتابوں میں تفسیر الکبیر، اسرار التنزیل اور جامع العلوم خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ سن 606 ہجری قمری میں فخر الدین رازی نے وفات پائی۔ دس جون سن 1610 عیسوی کو اٹلی کے معروف ماہر ریاضیات و طبیعیات گیلیلیو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کو دریافت کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وہ اپنے کام اور ترقی میں کم طاقتور اور ابتدائی دوربین استعمال کرنے کی وجہ سے اس حلقے کی صحیح ماہیت کا تعین کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے، جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو ایک اضافی چیز سمجھا کہ جو زحل کے ساتھ ایک مشترکہ مدار کے گرد گھومتی ہے، لیکن بعد کے دانشوروں نے اس مدار پر زیادہ تحقیق کی اور اس کو زحل ستارے کے دوسرے حلقے کے نام سے موسوم کیا گیا۔ دس جون سن 1896 عیسوی کو اردو کے معروف شاعر سید آل رضا ضلع اناؤ UP ہندوستان میں پیدا ہوئے۔ آل رضا نے سن 1916 میں کنگ کالج لکھنؤ سے BA کی ڈگری حاصل کی اور 1920 میں الہ آباد سے LLB پاس کیا، نیز لکھنؤ میں وکالت شروع کر دی۔ سن 1929 میں آل رضا کی غزلوں کا پہلا مجموعہ نوائے رضا لکھنؤ سے شائع ہوا۔ 1939 میں انہوں نے پہلا مرثیہ کہا جس کا عنوان تھا شہادت سے پہلے، دوسرا مرثیہ 1942 میں جس کا عنوان تھا شہادت کے بعد۔ قیام پاکستان کے بعد سید آل رضا نے پاکستان کے شہر کراچی کو اپنا مستقل مسکن بنایا۔ 1959 میں ان کا دوسرا مجموعہ غزل معلی کراچی سے شائع ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے بہت کم غزلیں کہیں اور تمام تر توجہ نوحے اور مرثیے کے لیے وقف کر دی۔ سید آل رضا نے کراچی کے نور باغ میں اپنا پہلا مرثیہ شہادت سے پہلے پڑھا اور اس طرح وہ پاکستان کے پہلے مرثیہ گو قرار پائے۔ انہوں نے کراچی میں مجالس اور عزاداری کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ سید آل رضا 1 مارچ 1978 کو وفات پا گئے۔ دس جون 1947 عیسوی کو مسلم لیگ کونسل نے تقسیم ہند کے منصوبے کو منظور کر لیا۔ اس منصوبے کا اعلان برطانوی سامراج کے آخری وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے 3 جون 1947 کو کیا تھا، جس کی تائید جواہر لال نہرو سمیت بعض قائدین نے اپنی تقریروں کے ذریعے کی تھی، لیکن بانی پاکستان محمد علی جنہ نے اپنی تقریر میں واضح کیا کہ اس منصوبے کی منظوری مسلم لیگ کونسل کے اجلاس میں دی جائے گی۔ چنانچہ 9 اور 10 جون کو دہلی میں مسلم لیگ کونسل کا اجلاس ہوا۔ مسلم لیگ کونسل نے محمد علی جنہ کو تقسیم ہند کے منصوبے کو قبول کرنے کا اختیار دے دیا، جس کی روح سے انہوں نے منصوبے کی منظوری کا فیصلہ کر لیا۔ بیس خرداد سن 1349 ہجری شمسی کو ایران کے ایک مجاہد عالم دین آیت اللہ محمد رضا سعیدی نے شاہی حکومت کی جیلوں میں ایک لمبے عرصے تک اذیتیں برداشت کرنے کے بعد شہادت پائی۔ وہ سن 1308 ہجری شمسی میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے بہت زیادہ ذہین اور قابل ہونے کی وجہ سے جلد ہی مختلف علمی مدارج طے کر لیے۔ اس کے بعد آیت اللہ سعیدی قم چلے گئے، جہاں انہوں نے قم کی اعلیٰ دینی درسگاہ میں آیت اللہ العظمیٰ بروجردی اور بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے کسب فیض کیا۔ اس کے بعد انہوں نے 15 خرداد سن 1342 ہجری شمسی کو ایران کے مسلمان عوام کے وسیع قیام کے بعد شاہ کی استبدادی حکومت کے خلاف اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا۔ آیت اللہ سعیدی نے اپنی متعدد تقریروں کے ذریعے سامراجی سازشوں کو بے نقاب کیا۔ اسی وجہ سے وہ بارہا جیل گئے اور شاہی حکومت کی جیلوں میں ان کے ساتھ بے رحمانہ سلوک کیا گیا۔ دس جون سن 2000 عیسوی کو شام کے صدر حافظ الاسد کا 70 سال کی عمر میں ایک طویل علالت کے بعد انتقال ہو گیا۔ حافظ الاسد سن 1964 میں شام کی فضائیہ کے کمانڈر کے عہدے پر فائز ہوئے اور اس کے 3 سال کے بعد وزیر دفاع بنے۔ سن 1970 میں انہوں نے ایک کودتا کے ذریعے شام کا اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا اور پھر باس پارٹی کے لیڈر منتخب ہوئے۔ 1 سال کے بعد وہ ریفرنڈم کے ذریعے شام کے صدر بنے اور آخری دم تک عہدۂ صدارت پر باقی رہے۔ سن 1967 میں عربوں اور صہیونی حکومت کے درمیان ہونے والی جنگ کے دوران حافظ الاسد شام کے وزیر دفاع تھے۔ اس جنگ میں صہیونی حکومت نے جولان کی پہاڑیوں پر قبضہ کر لیا تھا، تاہم 5 سال کے بعد سن 1973 میں حافظ الاسد اپنی فوج کو مضبوط کر کے جولان پہاڑیوں کے ایک حصے کو واپس لینے میں کامیاب ہو گئے۔ 1979 میں ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد صہیونی حکومت کے مقابلے میں شام کا کردار مزید ابھر کر سامنے آیا۔ حافظ الاسد نے عراق کی جانب سے ایران پر مسلط کی جانے والی جنگ کے 8 برس کے دوران صدام کے مقابلے میں ملت ایران کا کھل کر ساتھ دیا۔ حافظ الاسد کے بعد ان کے بیٹے بشار اسد کو ملک کا صدر بنایا گیا۔ بشار اسد نے اپنے والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے میں شام کے کردار کو باقی رکھا، تاہم علاقے کے رجعت پسند عرب ممالک خطے میں شام کے کردار کو ختم کرنے کے درپے ہیں اور ایک سازش کے تحت ترکی، سعودی عرب، قطر اور امریکہ نیز دیگر مغربی ممالک نے شام کو خانہ جنگی سے دوچار کر رکھا ہے، جس کا بنیادی مقصد شام میں ایک مغرب نواز حکومت کو اقتدار میں لانا ہے۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ یادوں کے جھروں کے پروگرام ختم ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔